صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بر علی وآلاد علی السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بارے دیگر بلند در سلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجہ. تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بارے دیگر بلند در سلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجہ. برائے شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلند تر سلوان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا عبد القاسم محمد. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحمید وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من اهتدى فيهتدي لنفسه ومن ضل فيضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. ہمارا اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کے اوپر امین ہے،
مالک وہ ہے ہم اور آپ پروردگار عالم کی نعمتوں کے مقابلے میں امین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا, حتیٰ کہ ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہماری ناک, ہمارے اعضاء و جوارے, ہاتھ پیر, ہماری اولاد, ہمارے پاس جو مال و دولت ہے, سب وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق پروردگار عالم کے ہم مدیون ہیں, مقروض ہیں. اور اگر ہم ان نعمتوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو ہم شکر گزار ہیں, اور اگر ان نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں, کوئی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, کوئی اپنی اولاد کو ضائع کر رہا ہے, کوئی اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے, اسراف کر رہا ہے, تو وہ اللہ کی نعمتوں کا ضیاع کر رہا ہے. خواتین گرامی, ہمارا ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور اس مقصد کو سمجھنا ہمارا فرض ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دوں گی. جب بھی آپ سفر کرتی ہیں, فرض کریں آپ کو کہیں جانا ہے, تو پہلا سوال کیا آتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو لاہور جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے یا مثلاً دبئی جانا ہے. جہاں جانا ہے, جو منزل و مقصود ہے, وہ انسان کو معلوم ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے آپ کل جا رہی ہیں, بتائیں کہاں جا رہے ہیں, تو آپ کہیں مجھے نہیں پتا, میں جا تو رہی ہوں, نہیں پتا میں کہاں جا رہی ہوں. کیونکہ سب سے پہلے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو جانا تھا. دوسری چیز جس کے اوپر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور جس کے متعلق انسان سوچتا ہے اور اس کو فراہم کرتا ہے, وہ یہ کہ مجھے کس وسیلے سے جانا ہے, ٹرین سے جانا ہے یا جہاز سے جانا ہے یا بائی روڈ جانا ہے, اگر بسیں گے کون سی والی بس سے جانا ہے. اس کا آپ ٹکٹ خریدتی ہیں اور اس کا ٹائم پوچھتی ہیں, اور پھر تیسرے مرحلے میں آپ کو اس بس کے اندر سوار بھی ہونا ہوتا ہے. اب فرض کریں آپ کو پتا ہے کہاں جانا ہے, ٹکٹ بھی لے لیا, بس بھی معلوم ہے کس وسیلے سے جانا ہے, لیکن آپ ٹرین کے اندر سوار نہیں ہوں یا جہاز میں نہیں بیٹھی, تو آپ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی تینوں باتیں انتہائی اہم ہیں کسی بھی سفر کے لیے. حتیٰ اگر آپ کو حیدرآباد بھی جانا ہو, کہیں بھی جانا ہو, حتیٰ ہمیں کراچی میں کہیں سفر کرنا ہو, یہ تینوں کام اہمیت رکھتے ہیں, تبھی آپ منزل مقصود پر پہنچیں. ہم اور آپ اس دنیا میں مسافر, ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے ہم کہاں جانے والے ہیں. جو بھی بچہ ذرا سوچ سمجھ رہا ہوتا ہے, اکثر انسان بچپنے میں زیادہ سوال کرتا ہے, جب جوان ہو جاتا ہے اس کے بعد جہالت بڑھتی چلی جاتی. اگر جاہل رہ گیا تو پھر بڑھاپے میں کوئی انسان علم کی تلاش میں نہیں جاتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے جوانی گزاری ہے اس سے بہتر بڑھاپا گزارا, ورنہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے جوانی گزاری ہوتی ہے ویسے ہی وہ بڑھاپا بھی گزار رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے بدتر ہو جائے. لیکن کم لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی ایکسیپشنل کیس, استثنائی لوگ جو جوانی سے بہتر اپنے بڑھاپے کو گزار, کیونکہ جوانی کا وہ دور ہوتا ہے جو طاقت کا دور ہو, جو ذہنی توانائیوں کا دور ہوتا ہے, جو علمی توانائیوں کا دور ہوتا ہے, جو روحانی توانائیوں کا دور ہوتا ہے. اسی لیے جوانی کے اوپر زیادہ تاکید کی گئی کہ جوان ہمارے سرمایہ ہیں, یہ جوان ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جو لوگ اس وقت بوڑھے ہو گئے ان کی اہمیت کم ہے, لیکن جو جوان ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے, کیونکہ اگر آج تک صحیح راستے میں نہیں تھے, ہو سکتا ہے کل سے صحیح راستہ گزارنا شروع کر دیں اور اپنی عین جوانی میں, مثلا 30 سال میں, 35 سال میں کوئی فائدے مند سرمایہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جوانوں کے اوپر محنت کرنے کی توفیق دے. یہ وہ سرمایہ ہے جو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکتے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. موضوع سخن آپ سب کے ذہنوں میں ہیں, وہ خواتین جو یہاں روز آ رہی ہیں. البتہ عشرہ مجالس کی اہمیت کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کروں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اگر کہیں انسان عشرے کی مجالس سن رہا تو کوشش کیجئے کہ ایک مقام پر ساری مجالس کو ضرور سنیں, تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے. اگر آپ کو مستفید ہونا ہے, فائدہ اٹھانا ہے, تو آپ روزانہ مجلس کو سنیں. وہ لوگ جو کبھی کبھی آ جاتے ہیں, کہیں کہیں سے بیٹھ جاتے ہیں, بیچ میں آ کر سنتے ہیں, وہ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن اگر کوئی تسلسل سے سن رہا ہو تو اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہمارا موضوع ہے سخن اہل بیت کا راستہ. اہل بیت وہ ہستیاں جن کے فرش سے ہم منسلک ہیں. اہل بیت وہ ہستیاں جن کی خاطر اللہ نے اس کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے. اہل بیت وہ ہستیاں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ اگر ان سے منسلک رہو گے اور قرآن کو تھامے رہو گے, یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوں گی, تو ہرگز گمراہ نہیں. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے, ہمیں یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن کا راستہ ہے وہی اہل بیت کا راستہ ہے. کبھی بھی اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتے, کبھی بھی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول اللہ نے کہا علی و ما الحق والحق ما علی. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. ناممکن ہے کہ علی کا راستہ اور حق کا راستہ ایک نہ ہو, ایک ہی راستہ. قرآن اور اہل بیت کا راستہ ایک ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے قرآن کافی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے کتاب کافی ہے. بلکہ جس کے لیے خدا ہے اہم اہمیت رکھتا ہے اللہ, اس کو اہل بیت اور قرآن سے منسلک ہونا پڑے گا. جس کے لیے اہل بیت اہم ہے اس کو خدا اور قرآن سے منسلک ہونا پڑے گا, کیونکہ اہل بیت نے نہ خدا کو چھوڑا نہ قرآن کو چھوڑا. اب ہم اور آپ جس راستے کے راہی ہیں اس کا منزل مقصود تو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے آپ جا رہے ہیں تو آپ پوچھا تھا کہاں جا رہے ہیں, منزل مقصود کیا ہے, کہاں پہ پہنچنا ہے, ہمارا ہدف کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. مقصد جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہ اللہ کا قرب ہے, اللہ سے نزدیک ہونا ہے, پروردگار عالم سے محبت کرنی. اور مسلسل ان مجالس میں جو گزر گئی ہیں اور اس سے پہلے بھی جو پہلا عشرہ میں نے یہاں پر پڑھا تھا, اس کا موضوع بھی یہی رکھا تھا, اہل بیت وسیلہ تقرب خدا. اہل بیت اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہو, اہل بیت وہ راستہ ہے جو اللہ تک لے کر جانے والے. تو ہمارا منزل مقصود قرب خدا ہے, منزل مقصود خدا تک پہنچنا ہے. کیونکہ اہل بیت کا منزل مقصود اللہ تھا. اہل بیت جس راستے کے مسافر تھے, جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے, وہ پروردگار عالم کا حب تھا, اللہ کی مرضی تھی. یہی وجہ ہے کہ چار دن سے آپ کو آج پانچواں دن ہے, وہ حدیث سنا رہی ہوں, وہ احادیث بیان کر رہی ہوں جس میں حضرت علی علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللہ کی محبت اور پروردگار عالم کی معرفت کو عطا کیا. جس حد تک ہم اہل بیت کے کلام سے نزدیک ہوتے ہیں اتنا ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی. جو لوگ زیادہ صحیفہ کاملہ سجادیہ پڑھتے ہیں, جو لوگ زیادہ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں, ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ اہل بیت کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اہل بیت اللہ کا قرب دلاتے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا زندگی کا ہدف کیا ہے, ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں, اللہ سے قریب ہونے کے لیے, خدا ہونے وطال کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا سوال جس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم کس راستے سے اللہ کے پاس جائیں. اس کا جواب ہمارے پاس صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس راہ سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اگر معرفت آئمہ علیہ السلام ہے, اگر اہل بیت کی معرفت ہے, تو ہم اور آپ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. اگر پہچان لیا کہ ہادیان برحق 14 معصومین ہیں, 12 امام ہیں, اور وہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کا کیا راستہ دکھا رہے جو انہوں نے بتایا ہم اس کے مطابق عمل کرنے لگے تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے. اب تیسرا مرحلہ بس میں سوار ہونا بھی ضروری تھا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ حسین کشتی نجات. جو بھی نجات کا طالب ہے نجات چاہتا ہے وہ حسین کی کشتی میں سوار ہوگا. ابھی حسین کی کشتی میں کیسے سوار ہوں گے؟ حسین کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. حسین کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام سے نزدیکی کی ان سے رابطے کی ضرورت ہے. اگر ہم 10 دن تک امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد 10 دن کے بعد لوگ امام حسین علیہ السلام کو بھول جاتے ہیں، امام کا ذکر بھی بھول جاتے ہیں، امام کی فکر بھی بھول جاتے ہیں، امام کا راستہ بھی بھول جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو یزید کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حسین کی کشتی میں سوار ہیں. حسین کی کشتی میں نہیں بلکہ ہم کئی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی کشتی میں سوار ہیں، کبھی یزید کی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ادھر ہے، یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اسے مکمل طور پر امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات میں آنا ہوگا، راہ حق پر آنا ہوگا. مثال بہت خوبصورت دی جاتی ہے، مثلا ایک مریض کی مثال، بہت زیادہ عام مثال ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو معلوم نہ ہو، یقیناً بڑوں نے سنی. اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، اس کی منزل مقصود کیا ہے؟ صحت تندرستی. اب صحت اور تندرستی منزل مقصود ہے، راستہ کیا ہے؟ علاج ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا، اس ماہر کے پاس جانا جو جانتا ہے کہ بیماری کیا ہو سکتی ہے اور اس بیماری کا علاج کس طرح سے ہو. اور تیسرا مرحلہ اس نسخے کے اوپر عمل کرنا. اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس چلا بھی گیا اور نسخہ بھی لے لیا، دوائیاں بھی بازار سے خرید کے لے آیا، توضع مسائل بھی ہم نے بازار سے خرید لی، پتہ بھی چل گیا تخلیق کرنی چاہیے، اور اس توضع مسائل کو اور قرآن کریم کو اور صحیفہ کاملہ سجادیہ کو اور نہج البلاغہ کو گھر کے اندر ایک بک ریک میں خوبصورتی سے ہم نے سجا دیا کہ ہمارے پاس یہ ساری کتابیں موجود. اور کبھی کبھی ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، نسخہ پڑھ بھی لیا، دوائیاں خرید بھی لی، لیکن عمل کی منزل میں نہیں آتا. دوائی کھاتے نہیں ہیں، 3 ٹائم ڈاکٹر نے بتائی ہم ایک دفعہ کھاتے ہیں، کیونکہ ہم 3 دفعہ نہیں کھا سکتے، اس لیے ایک دفعہ کھاتے. اس متحرک کی پڑھی ہوئی باتوں کو عمل میں نہیں لے کر آتے. اگر ہم اینویت کی بتائی ہوئی اس کی سنی ہوئی باتوں کو پریکٹس میں نہ لے کر آئے، تو اس کا مطلب ہے ہم حسین کی کشتی میں سوار نہیں. اور اگر ہم 2 کشتیوں میں سوار ہیں، کئی کشتیوں میں سوار ہیں، تو پھر ہم راست پر نہیں. راہ راست پر آنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے ہمیں ایک مستقیم راستہ اختیار کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے، ہاں صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. اہل بیت کا راستہ واضح، سچا، روشن، حق کا، دیانتداری کا، فائدے کا، سد سد نفے کا راستہ. پھر کیوں لوگ اس راستے سے بھٹکے ہوئے؟ وہ لوگ نہیں جو اہل بیت کو مانتے نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو اہل بیت کو مانتے ہیں اور پھر بھی اہل بیت کے راستے کے اوپر گامزن نہیں. وجہ تو ہونی چاہیے کہ کیوں لوگ اہل بیت کے راستے کے اوپر نہیں آتے. ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو نہج البلاغہ کے مطابق نہیں ڈھالتے، صحیفہ کاملہ کے مطابق نہیں ڈھالتے، قرآن کے مطابق نہیں ڈھالتے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن نے کہا کیا؟ جہالت کی انتہا یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں ہے کیا، واجبات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، مستحبات کیا ہے، دین کیا ہے، دین کے بارے میں نہیں جانتے. اگر کوئی اتنا جاہل ہے، اس کا مطلب اہل بیت کے راستے پر نہیں چل رہا، بھٹکا ہوا شخص ہے، گمراہ ہے، اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس راستے کے اوپر. سب سے اہم وجہ یہ کہ ہم نے اہل بیت کو وسیلہ تقرب الہی نہیں سمجھا، قرب خدا کے لیے نہیں اپنا، بلکہ آج تک اہل بیت کو دنیا کے لیے حاصل کرنا چاہا. اکثر آپ دیکھیں اگر علم پہ کوئی خاتون کھڑی ہو اور وہ رو رہی ہو، کریا کر رہی ہو، دعا مانگ رہی ہو، جتنی دفعہ بھی آپ سوال کیجیے گا یا پوچھ لیجیے گا، یا اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں اس سب سے رو رہا ہو کہ کوئی دنیا کی اس کو پریشانی، پسند یا تو اس رزق کا معاملہ ہے یا اس کے پاس صحت اور بیماری کا کوئی مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے، مثلاً بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کی شادی ہو گئی وہ اپنے گھر میں خوش نہیں، کوئی نہ کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا پریشانی ہے. ارے بھائی کوئی اللہ کو یاد کر کے نہیں رو سکتا، کوئی اس بات میں اس غم میں نہیں رو سکتا کہ میں راہے راست پر نہیں ہوں، مجھے خدا چاہیے، مجھے اہل بیت کا قرب چاہیے. کی خاطر تھوڑی دیر تبرکن درود بھیجتے رہے. کربلا کربلا در سے انقلاب ہے، کربلا 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. حق امام زمانہ، وہ امام جو ہمارے درمیان موجود ہیں، رحمت میں ہیں، ان کا ظہور مؤخر ہو رہا. امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ امام کیوں ہمارے درمیان تشریف نہیں لائے؟ کیا یہ امام کا نہ ہونا ہمارے لیے مصیبت نہیں؟ امام کا اس وقت ظہور نہ کرنا ہمارے لیے مصیبت، جس کے اوپر گریہ اتاری کرنا، آہ و فریاد کرنا، نالہ بلند کرنا ہمارا فرض ہے. دعائے ندوہ یہی دعا ہے کہ ہم اور آپ دعا کریں گے مولا ظہور نہیں کر رہے اور ہم امام کے منتظر. تو ندوہ جو پڑھی جاتی ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ روز جمعہ جو امام زمانہ کا دن ہے، وہ دن جو مولا سے منسوب ہے، اس کی صبح میں مستحب بھی ہے. اور اسی طرح سے عید کے دنوں میں، جمعے کے علاوہ عید الفطر عید قربان کے دنوں میں مستحب ہے کہ انسان دعائیں ندوہ پڑھے اور گریہ کرے. اور اس کے جملات میں کچھ اس طرح سے کہ محمد و آل محمد، رسول اللہ اور ان کی اولاد، اس بات کے حقدار ہے کہ رونے والے ان کے مصائب پر گریہ کریں اور نالا و فریاد کرنے والے نالا و فریاد کریں اور پکارنے والے پکارے کہ کہاں ہے حسن کہاں ہے حسین، این الحسن و این الحسین، اور بار بار ہم اس جملے کو دہراتے ہیں یہاں تک کہ ان کے فرزندوں کا نام لیتے ہیں اور امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں، این بقیت اللہ، کہاں ہے وہ جو اللہ کا بچایا ہوا ہے جس کو اللہ نے پردہ غیبت میں چھپا لیا، کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ اگر اس بات کا احساس ہی نہیں کر رہے کہ زمانے کے امام ظہور نہیں کر رہے اور یہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے، اور پروردگار عالم سے دعا نہیں مانگ رہے کہ پروردگار ہمارا رابطہ ہمارے زمانے کے امام سے برقرار کر دے، اس کا مطلب ہے کہ ہم غافل ہیں، ہم اپنے امام کے وجود سے ہی غافل ہیں، ہم غفلت کا شکار، ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ کام انجام دینا چاہیے۔ اہل بیت کو ہم نے وسیلہ تقرب خدا نہیں بنایا، بلکہ اہل بیت سے بھی وابستگی نہیں اختیار کی، نہ ہی قرآن سے نہ اللہ سے، کسی چیز سے بھی ہماری سوسائٹی میں اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے اہل بیت دنیا کے لیے وسیلہ، جیسے میں نے کہا کہ علم پر آنے کا مقصد ہے کہ اس کو کوئی دنیا کی مصیبت لاحق ہوگی، اسی طرح سے جمکران میں جانے والے اگر امام زمانہ سے گریہ کر کے دعا مانگتے ہیں، استغاثہ ہے، امام زمانہ کی نماز پڑھتے ہیں، فریادیں بلند کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ان کا کوئی نہ کوئی اپنا دنیاوی مقصد ہو۔ کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولانا آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، امام نے کہا دیکھو یہ جو جمع غفیر یہ جمکران میں بیٹھی ہوئی ہے، اس جمع غفیر میں اکثریت وہ ہے جو اپنے کسی مسئلے کو لے کر ہمارے پاس آئے، کہ کسی کے ساتھ بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ رزق کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور مشکل ہے، تو در اہل بیت پر آ کر اس دنیا کی مشکل کو حل کروانے کے لیے وسیلہ بناتے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ آپ اس لیے وسیلہ نہ بنائیں، اپنی ہر مشکل کے لیے اہل بیت کے پاس آنا چاہیے، لیکن بس مشکلات کے حل کے لیے اہل بیت کے پاس آئے، اور اس مشکل کو کہ امام موجود نہیں ہے، امام کا نہ ہونا مصیبت ہے، مشکل ہی نہیں سمجھا، اس کے اوپر تو کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا کہ مولا نہیں ہے ہمارے زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہے، اور وہ اس وجہ سے پردہ غیبت میں کہ ہم سست اور کاہل ہیں، ہم غافل ہیں، ہم امام کو نہیں بلا رہے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے امام کی مدد کا اظہار، اس نقطے کے اوپر تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ امام کہتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے عشق میں رو رہے ہیں، ہماری محبت میں گریا کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں، بہت کم لوگ جمکران جا کر بھی امام زمانہ کے وجود اور ان کے نہ ہونے کے اوپر، اس نقطے کے اوپر غور کرتے ہوئے گریہ کرتے ہیں۔ تو محبت اگر سچی نہیں ہے، کھری نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کی نہیں ہے، اور اس میں مطلب ہے، تو بہت ہی عجیب سی بات۔ یہاں ہمارے دنیا میں اکثر ہم اپنی صحت، اپنے وجود سے بھی اسی طرح سے غافل ہیں، سستی اور کاہلی اتنی چڑی ہوئے لوگوں کے اوپر طاری ہے کہ اگر کوئی صحت کا بھی نقطہ ہوتا ہے، اس میں بھی اس وقت تک لوگ غور نہیں کرتے جب تک کہ موت ان کے سر پر نہ آئے۔ مثال کے طور پر واک اس وقت کریں گے جب ڈاکٹر کہہ دے گا تم نے واک نہیں کی تو تم مر جاؤ گے، کہ تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، جب واک کرنا شروع کر۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جب وہ وقت آئے گا تب ہم اپنی صحت کا خیال کریں، ظاہری چیزوں میں بھی ہے اور دین کے معاملے میں بھی ایسے، دین ہو دنیا ہو، اہل بیت کے چاہنے والے اگر اس روش میں زندگی گزار رہے ہو تو ہم اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اہل بیت کے حبدار کیسے؟ روزانہ کسی نہ کسی صحابی کا کوئی واقعہ سنا، دو تین دن سے آپ کو کسی کا ذکر سنائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان لوگوں کی زندگی جو اہل بیت سے نزدیک ہو سکے، جو سچے صحابی تھے۔ کچھ تو اصحاب ایسے تھے نا وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے، تو قریب میں بیٹھنا، محفل میں موجود ہونا صحابیت نہیں بناتا، اہل بیت کی روش نہیں کہ ہر ایک کو دھتکار، آنے والوں کو آنے دے، لیکن جن کے دل پیوستہ ہیں، جو قرب قلبی رکھتے ہیں، ان کی اہمیت زیادہ، جو سیرت میں اور تعلیمات میں اہل بیت سے نزدیک ہیں وہ حقیقی صحابی۔ ابو الاسود بصری وہ نام ہے جنہوں نے قرآن کریم کی نقطۂ گزاری بھی کی ہے، اور امیر المومنین کے بہت ہی سچے پاکیزہ عالم صحابی حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھنے والے، بعد از حضرت علی تو معاویہ نے ان کے لیے خلوا بھیجا، ان کی بیٹی بھی گھر میں موجود تھی. اور جب بچی نے، جیسے گھر میں کوئی بھی چیز آتی ہے سب سے پہلے بچے اس پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے آپ کو بعد میں اطلاع ملے کہ کوئی چیز آئی. باپ نے جب دیکھا کہ معاویہ نے حلوہ بھیجا اور بچی نے تھوڑا سا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، اس کے دھان کے اندر ابھی رکھا، تو باپ نے فوراً بیٹی سے کہا کہ یہ حلوہ معاویہ نے بھیجا، اور اس نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت علی ختم ہو جائے. معاویہ کا حلوہ کھا کے خود تو علی ختم ہو جائے. بچی نے فوراً اپکاری کی، جو منہ میں تھا اس کو اپنے بدن کا جز نہیں بننے دیا، اس کو پھینک دیا، اور اس نے کہا خدا لعنت کرے اس کے اوپر اور اس کے حلوے کے اوپر جس نے چاہا ہے کہ ہمارے دلوں سے علی کی محبت کو محو کر. قبول نہیں کیا معاویہ کا حلوہ، نہ باپ نے نہ بیٹی نے، یہ تعلیمات تھیں خوبداران اہل بیت کی. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اگر اس کے اندر کوئی ایسی ملاوٹ ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر کسی کے مال میں خون صدا نہیں ہو رہا، کسی کے مال میں غصب کا کوئی پہلو ہے، کسی کے مال میں چوری ہے نعوذ باللہ، اگر کسی کے مال میں پاکیزگی نہیں ہے، حرام مال ہے، تو وہ دل وہ روحیں حب علی نہیں رکھ سکتے. ان لوگوں کا جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کا دیا ہوا کھانا، یا وہ لوگ جو حرام کما رہے ان کا دیا ہوا کھانا ہمارے قلوب سے روشنی کو ختم کر دے. راستہ اہل بیت کا وہ راستہ ہے جس میں پاکیزگی ہے، ایک لقمہ بھی اثر کر سکتا ہے، ایک کھجور بھی اثر کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکیزگی کے راستے کو اختیار کریں. درود بھیجے گا ہم محمد و اجل فرج. جب تک ہم اپنے رشتے کو اہل بیت سے منت مراد سے زیادہ آگے نہیں بڑھائیں گے، ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک علی ہمیں لے جانا تھا، اس راستے پر نہیں آ سکتے جو راستہ اہل بیت کا راستہ ہے. اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، ان کی تعلیمات سے منسلک ہونا پڑے گا. مثال کے طور پر ہم اور آپ یالی ودت کہتے ہیں، یالی ادرک نہیں کہتے ہیں، پروردگار اس صدا کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں. جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں. تھوڑا سا اپنی زندگی کی ہسٹری میں جائیں کہ آپ کب کب یہ جملہ کہیں، جب بچے کو چوٹ لگ رہی ہو یا علی مدد، جب سیڑھیاں چل رہے پیر تھوڑا سا لڑکھڑا گیا یا علی مدد، راستے میں جا رہے لگا جیسے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا علی مدد. کہاں کہاں بھی علی مدد کو استعمال کر، جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اب مشکل کا وقت آ رہا ہے. وہ مشکلات جو ہماری جان کے لیے خطرناک ہیں، ہمارے بچے کے لیے خطرناک ہیں، ہماری صحت کے لیے خطرناک ہے علی مدد. لیکن کبھی کسی شخص نے اس وقت جب وہ حق اور باطل کے راستے میں پھنس گیا ہے، ایک طرف سچائی دوسری طرف جھوٹ، ایک طرف رائے حق ہے دوسری طرف باطل، ایک طرف ایک شخص ہے دوسری طرف دوسرا، نہیں معلوم کون صحیح ہے کون غلط، کسی ایک کو چننا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے نہیں پتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، کیا فیصلہ کریں جس سے ہم اپنی عاقبت کو بچا سکیں، اس وقت ہم اہل بیت سے توسل کر کے یا علی مدد کہہ کر یہ بات اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں کہ جو امام ہماری رہنمائی کریں گے ہم وہی فیصلہ کریں. جب غلط کام، گناہ کا کوئی موقع زندگی میں آتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے جو صبر کے مقامات بتائے گئے، وہ ایک تو وہ مقام صبر ہے جب مومن کسی مصیبت میں ہوتا ہے، اور ایک وہ وقت جب مومن کسی معصیت کے موقع پر ہو. صبر کا کیا مطلب ہے؟ استقامت سے ڈٹے رہنا. مثال کے طور پر بچہ بہت بیمار ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے اس دنیا سے چلا جائے. اب ایک یہ طریقہ ہے کہ انسان آہ و ویلا کرے، انسان ناشکری کے جملات ادا کرے، یہ مصیبت ہم پر ہی آنی تھی، ہمیں ہی لگنی تھی، اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اور میں بدبخت ہو گئی، میں یہ ہو گئی، میں وہ. ایک یہ طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ اللہ کا انسان شکر ادا کرے، پروردگار عالم سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے، اور جو کام کرنے چاہیے اس کے حوالے سے وہ استقامت کے ساتھ چلتا چلا جائے، محنت کرے، آگے بڑھ. دوسرا والا طریقہ صحیح ہے، پہلا والا طریقہ غلط ہے. یہ مصیبت کا وقت، معصیت کا وقت یہ کہ جب انسان گناہ کے موقع پر پھنس جاتا ہے. اب کیا کرتا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے سب لوگ ایک گناہ کریں، مہندی کی محفل ہے، سب گانا گا رہے ہیں، ہم بھی بیٹھ کر شریک ہو گئے، خاندان والے ہیں، بھائی کیا کر. یہ غلط طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے کہ صبر علی معصیت، صبر کرنا ہے، استقامت سے کام لے رہے معصیت کے مقابلے. گناہ کا وقت ہے، اب یہاں کچھ کرنا ہوگا، گناہ نہیں کرنا. اب نہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یا تو اٹھ کر چلا جائے یا دوسروں کو بھی گناہ سے روک لے کہ میں تمہارے گناہ میں شامل نہیں ہوں. غیبت کر رہے ہیں لوگ، رشتے دار ہیں، خالہ ہیں، اماں ہیں، بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، نندے، تب بیٹی بھی غیبت کرے. ایک یہ طریقہ ہے، اب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر غیبت سن لے، وہ گناہ کر لیا، کتنا آسان ہے گناہ کرنا. ایک یہ طریقہ ہے کہ ان کو ٹوک دے کہ غیبت نہ کرو. اب پتہ ہے ٹوکیں گے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، ہماری بات میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے، ہمیں ہی الٹا کچھ کہہ دیا جائے گا اور اس کے بعد باہر جانا پڑے گا، لہٰذا پہلے سے باہر چلے جاتے. یہ طریقہ معصیت کے اوپر صبر کرنا. اور اس مرحلے میں جب انسان مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، معاشرے کی برائیوں کے ساتھ، سخت مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہ کرے جس سے اصلاح ہونے کے بجائے اور کوئی گڑبڑ ہو جائے. لہٰذا یہ وہ وقت ہے جہاں واقعی انسان کو کہنا چاہیے یا علی مدد. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو کہنا چاہیے جناب سیدہ میری مدد کریں، کہ میں جو کام کروں وہ صحیح کام، اس سے انتشار نہ پھیلے، تفرقہ نہ ہو، لوگ ہم سے متنفر نہ ہو، لوگ دور نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو، بلکہ جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں امر بالمعروف نہیں از منکر وہ کام انجام پا جائے. یہ وہ مرحلہ جہاں انسان کو توسل کرنا چاہیے اہل بیت سے، اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اہل بیت نے بتایا. اب اگر ہماری زندگی کی امور اس جگر پہ چل رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، ان سے متمسک ہوتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اس راستے میں جو دین کا راستہ ہے، کہ دل کچھ کہہ رہا ہے تو دل کے ساتھ لڑنا ہے، اب یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی دل پر قابو پا لی، دل چاہ رہا ہے مثلاً اسراف کرنے کو. لوگ کہتے تھے دل چاہتا ہے ہمارا ہم اتنا اہتمام کریں، عقل کہتی ہے کہ یہ اہتمام کرنا ہے، صاف اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سات کھانے بنائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹی کو جنیز میں پانچ طرح کے سیٹ دیے جائیں. خواہش ہے نفسانی، نفس کی خواہش. اب اس کی تکمیل کے لیے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس ہے اس کو بھی ضرورت نہیں ہے، تاکہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ قرضے لے کر اپنی بیٹیوں کے جہیز بنائیں. ہماری زندگی انتہائی اہمیت رکھتی ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. کتنے مظالم ہو رہے ہیں دنیا میں، گھروں کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اب اس کو روکنے کے لیے طاقت چاہیے. کہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ اہل بیت سے. اہل بیت طاقت، ان مقامات پر اہل بیت سے توسل کرنا چاہیے. بس اب محاسبہ کیجئے گا اپنا کہ ہمارا آپ یا علی مدد کہاں کہاں کے ہیں، ہمارا آپ یا جناب سیدہ مدد کیجئے کہاں کہاں پر استعمال کرتے ہیں، سات سلام کہاں مانگ رہے ہوتے ہیں، جب نفس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں یا خواہشات نفس کے پورا نہ ہونے پر کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی اس لیے بی بی کا معجزہ مان لوں اور سات سلام مان لوں. معاشرہ اگر اس جگر پہ چل رہا ہے کہ دنیا مقصد ہے، مطلوب ہے، اور اہل بیت اس دنیا کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، تو ہم راہ راست پر نہیں. جب ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں خدا کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو دکھانے کے لیے وہ آئے تھے، تو ہم خدا تک پہنچ جائیں گے. درود بھیجے گا محمد علی محمد و آل محمد. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ لوگ بور نہیں ہو رہے تو بلندر سلوات دیجیے گا. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر وقت انسان کو سوچنا چاہیے اپنی زندگی میں. عورتوں کے فرائض، عورتوں کی زندگی بہت اہمیت رکھتی ہیں آئندہ نسلوں کے لیے. میں سمجھتی ہوں اگر ہمیں امام زمانہ کے لیے کچھ کام کرنا ہے تو خواتین کے اوپر کام کرنا چاہیے. الحمدللہ ہماری سوسائٹی کی عورتیں, پاکستانی عورتیں اہل بیت کی خدمت کے لیے اگر ان کی تربیت کی جائے بہت مؤثر. میں سمجھتی ہوں ہماری خواتین میں بہت طاقت, کیونکہ ہماری تربیت جو گزشتہ سالوں میں ہوئی ہے اس میں حیا بھی ہے, صبر بھی ہے, استقامت بھی ہے. الحمدللہ دین سے بہرا اٹھانے کی, دین سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی کی عزاداری امام حسین علیہ السلام, خصوصاً خواتین کی عزاداری ایک بہت بڑا سمبل ہے خواتین کی حوصلے, ان کی ہمتوں اور ان کی طاقتوں کے اظہار. عزاداری امام حسین علیہ السلام کو جس طرح خواتین سوا دو مہینے برپا کرتی ہیں اور اس کے لیے وقت نکالتی ہیں اور اس کے لیے محنتیں کرتی ہیں, مردوں میں اس طرح سے عزاداری نظر نہیں آتی. اس لیے اگر ان خواتین کی صحیح تربیت ہو جائے تو یہ خواتین امام کی بہت خدمت کر سکتی, یہ خواتین امام زمانہ کی خدمت گزار خواتین بن سکتی ہیں اگر ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے ہمیں کرنا کیا, ہم کون سے ایسے کام کریں جس سے ہم امام زمانہ کی خدمت کر سکیں. ایک عورت جس کا تاریخ میں نام ہے اور وہ عورت انس ابن مالک کی ماں, انس ابن مالک صحابی رسول ہے اور یہ خاتون انصار کی خواتین میں سے, غریب تھیں, مفلس تھیں. جب رسول اللہ مدینے میں آئے, بچے بھی ہمارے جانتے ہیں ہماری سلیبس کی کتابوں میں, اہل سنت کی جو سلیبس کتابیں دینی آتی اس میں بھی انصار کے کردار کے اوپر کافی کچھ لکھا ہو. انصار نے جس طرح سے رسول اللہ کا استقبال کیا اور مدینے میں جس طرح سے رسول اللہ کا استقبال ہوا, مدینے والوں نے جو رسول اللہ کے لیے خدمات انجام دی وہ مکے میں نہیں تھی. مکے والوں نے ہمیشہ بے وفائی کی, رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کی, نبی اکرم کو کبھی دیوانہ کہا, کبھی پتھر مارا, کبھی نبی اکرم کے ساتھ زیادتی کی کسی بھی شکل میں. تو غرض کے جو کام انصار نے کیا وہ مہاجر نے نہیں کیا. انصار نے اپنے دل و جان سے, مال سے, اپنے گھروں سے, اپنی جائیدادوں سے اسلام کی خدمت. کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی آدھی جائیداد ان لوگوں کو دے دی جائے جو دوسرے شہر سے یہاں پر آئے. مہاجرین کو اپنی آدھی جائیداد دے دی, ہر ایک شخص نے ایک ایک بھائی بنایا اور اپنے بھائی کو آدھی جائیداد دی. یہ خاتون جو انس بن مالک کی ماں آئی رسول اللہ کے پاس اور کہا, یا رسول اللہ میں غریب عورت ہوں, میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لائی, میں اپنا بیٹا آپ کے لیے وقف کر, میرے بیٹوں کو لے لیجئے, یہ آپ کا خدمت گزار ہوگا, آپ اس کی تربیت کریں, یہ آپ کے کام آئے گا. اپنی اولاد کو اللہ کے نبی کے سپرد کر دینا جذبہ طلب کرتا ہے. ایمان کا جذبہ تھا, دین کا جذبہ تھا, محبت رسول اللہ کی, محبت خدا کی, اللہ کی خاطر انس مالک کو نبی اکرم کو دے دیا. نبی اکرم نے ان کی تربیت کی اور صحابی رسول, بہت بڑا نام ہے انس بن مالک کا. اسی طرح سے انہی خاتون نے اس کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو دوسری شادی کی جس کا نام ابو طلحہ, دوسرے شوہر کا نام ابو طلحہ. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ ابن ابو طلحہ ہے. اس سے پہلے کہ عبداللہ ابن ابو طلحہ کے بارے میں بتاؤں, جو صحابی امیر المومنین ہے, اس خاتون کی فرض شناسی اور دین شناسی کو دیکھ کہ اپنی فرائض اور دینداری کو کیسے جانتی کہ مجھے کرنا کیا. اگر ہر شخص یہ جان لے کہ میری کیا ذمہ داری ہے, میری کیا ڈیوٹی ہے, میں وہ صحیح طریقے سے انجام دوں, یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر باہر ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے, اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ باہر کھڑا رہے اور وہ شخص آ کر کہتے نہیں میں تو اندر جا کر دریا بچھاؤں گا, میں چاندیاں بچھاؤں گا, میں امام بارگاہ کی جھاڑو دے دیتا ہوں اور کام کر لیتا ہوں, یہ بھی کام کروں گا, یہ بھی کروں گا. اب ایک وقت میں جو اس کی ڈیوٹی تھی اس کو صحیح سے انجام نہیں دیا اس نے, اسی وقت کسی نے حملہ کر دیا, غفلت تھی. جو تمہارا کام نہیں تھا تم نے وہ کیوں کیا, جس کام پر تمہیں رکھا گیا تھا وہ تو انجام دو. اب اگر کوئی شخص اس طرح کی ذہنیت رکھتا ہو وہ اچھا کام نہیں کر سکتا. خواتین کے ساتھ بھی کچھ ایسی مصیبت کہ ہم عورتوں کو مغرب نے اتنا بہکایا کہ عورت کے لیے تمدن یہ ہے, عورت کے لیے ثقافت یہ ہے, عورت کے لیے ترقی یہ ہے, عورت کے لیے بھلائی اس نے کہ عورت حجاب اتار دے، عورت بے پردہ ہو جائے، عورت گھر سے باہر آئے، مستقل ہو جائے، کمانے لگے، جاب کرے، سڑکوں کی زینت بن جائے، اس طرح سے اسے آزادی ملے. اور یہ ناسور صرف ویسٹ میں یا کافروں کے درمیان نہیں، ہمارے مسلمان شیعہ خواتین کے درمیان شیعہ عورتیں اس فکر کا شکار ہوئی. آپ کے ذہن کے اوپر، آپ کے فکر کے اوپر کیا کیا چیزیں لاد دی گئیں. آج ایک جوان بچی آئیڈیلائز جناب سیدہ کی زندگی کو نہیں کرتی، بیوی کو آئیڈیل نہیں بناتی. اب اگر کسی نے بیوی کو آئیڈیل نہیں بنایا نعوذ باللہ، تو وہ کیا راہ راست پر، جس کے دماغ کے اندر، جس کے دل کے اندر جناب سیدہ نہ ہو، بیوی کی سیرت نہ ہو، بلکہ وہ تو کسی اور ہی چیز کو پسند کرتی، وہ کچھ اور ہی سوچ رہی ہو کہ یہ ہے جو اچھی چیز ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ترقی کا راستہ ہے، راستہ ہے جو بہتر راستہ ہے. افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہم معاشرے میں اپنے اعمال کو دیکھیں. جوان بچیاں کیپری پہنی ہوئی ہیں، سر برہنہ ہے، ہاتھ آدھے نظر آ رہے ہیں، بازو برہنہ ہے، مائیں بھی ساتھ میں. اور اس وقت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب ماں نے پورا پردہ کیا ہوتا ہے اور بیٹیاں جو 13-14 سال کی ہیں بالکل بے حجاب ہوتی. اب یہ ایک مسئلہ ہے، کبھی اس کو ہم فوراً ٹوک دیں تو حل ہو جائے گا، بلکہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے. ایک مسئلہ آیا کہاں سے؟ یہ مسئلہ اس لیے آیا کہ ہم نے اہل بیت کے راستے کو کبھی پکڑا ہی نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات کبھی دی ہی نہیں ہے. اس بچی کے ذہن میں کبھی اہل بیت کو آئیڈیلائز کروایا ہی نہیں گیا. اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے جو میڈیا پہ دیکھا، جو ٹی وی پہ دیکھا، جو خاندان میں دیکھا، جن محفلوں میں گئی، اس نے یہی کچھ دیکھا، یہی کچھ سمجھا. غلطی ان لوگوں کی ہے جو اس راستے پر لے کر چلے. خدا را اپنے بچوں کو بچائے. اور اب سوچیں کہ ہم کون سا راستہ اختیار کر کے اہل بیت سے قریب ہو سکتے ہیں، بے دینی سے دور ہو سکتے ہیں. ہمارے بچے اس وقت مشکل میں، ہمارے بچے اس وقت گمراہی کے راستے پہ، اور اگر اس گمراہی کے راستے سے ابھی محفوظ نہ کیا گیا تو چند سالوں میں گمراہی بڑھ رہی ہے. کسی بھی چینل کو اس وقت کھول کر دیکھ لیں، اگر 10 سال پہلے دوپٹہ برائے نام نظر آتا تھا، آج وہ بھی نظر نہیں آ رہا. کسی بھی ایسی جگہ پر جو ماڈرن لوگوں کی جگہ ہے، ایسے شاپنگ مال میں چلے جائیں تو وہاں پر شلوار قمیض بھی نظر نہیں آتی. بچیاں اپنا جو ثقافتی لباس ہے اس کو پہننے میں شرم محسوس کر رہی ہیں. اگر بچی کسی ایسے اسکول میں جا رہے ہیں جس کا نام بڑا ہے، جس کی فیس زیادہ ہے، تو اب لباس تبدیل ہونا شروع ہو گیا. کیوں ہو رہا ہے؟ بہت بنیادی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم کس راستے پر چل، ہماری اولاد کہاں جا رہی. اس کی وجہ یہ کہ بس 10 دن کا، 2 مہینے کا اہل بیت سے ایک سرسری سا رابطہ ہے. ان کی تعلیمات سے، ان کے اقوال سے، ان کی زندگی سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی وابستگی نہیں ہے، اٹیچمنٹ نہیں، آئیڈیلائز نہیں کرتے ہم اہل بیت. اگر وہ آئیڈیل نہ بنے، جو نمونہ عمل کیا ہوتا ہے، آئیڈیل پسندیدہ، جیسے وہ تھے ہم ویسے بن گئے. ہمارے دل کی خواہش ہو کہ ہم بیوی کے پیچھے چلنے والے ہیں، دل پکارے، زبردستی نہیں، ڈنڈا نہیں ہے دین میں، لا اکراہ فی الدین. دل کہے کہ بیوی کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے، جو آسان نہیں، مشکل ہے، بہت آسان نہیں. راستہ واضح ضرور ہے، لیکن نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و علی
محمد محمد و اجل فرجہ.
کیونکہ تبلیغات کا اثر ہے، جو چیز انسان سارا دن دیکھے گا اسی کا تو اثر ہوگا، اسی چیز کو آئیڈیل کرے گا. لوگوں نے احادیث نہیں سنی کہ جو چیز انسان دیکھتا ہے وہی دل میں اترتی. ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کنٹرول کریں ان چینلز کو، اس میڈیا کو. بچے غلط چیزیں نہ دیکھیں. غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں جو میڈیا دکھا رہا ہے، کافر دکھا رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. یہ ہمارے بچوں کی روحوں میں، ان کی روان میں، ان کے ذہن کے اندر اثر کر. تو پہلی بات یہ کہ ہم نے راستہ اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، اس کے اوپر چلنا، ہم نے جانا کہاں. اور دوسرا نقطہ یہ کہ ہم اور آپ اہل بیت سے اس طرح کے مستقیم اور راہ راست پر چلنے کی مسلسل دعائیں نہیں کر رہے، دعائیں نہیں مانگتے. اس چیز کے اوپر کیونکہ توجہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے سوال بھی نہیں کرتے. اتنے لوگ ہیں جو سال بھر دعا کرتے کہ پروردگار ہم صحیح راستے پر، اتنے لوگ ہیں جو ذرا سا بھٹکنے لگے تو چوکنا ہو جاتے ہیں کہ ہم بھٹک رہے ہیں، اب ہم غلط راستے سے سیدھے راستے پر آ جائیں. اگر کوئی شخص روزانہ اپنا محاسبہ کرے، غور و فکر کرے کہ دن کیسا گزرا ہے، تو وہ اپنی تربیت کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص روزانہ محاسبہ نہیں کر رہا، دن گزرتے چلے جا رہے، آج کا دن بھی چلا گیا، کل کا دن بھی گزر گیا، کل بھی نماز نہیں پڑھی تھی، آج بھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، کبھی کبھی دل کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، کبھی کبھی یاد آتا ہے نماز پڑھنا ہی چاہیے، کبھی کبھی امی کہہ دیتی ہے نماز پڑھ لو، لیکن دن گزرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عمر گزر جاتی ہے، بے نماز ہی مر جاتا، وقت گزر جائے. وقت کے گزرنے کی تیزی کو اس طرح بتایا گیا جیسے برف پگھلتی. برف کس سے لے لے کر آئیے، دیکھیے کتنی جلدی ختم ہو جاتا، وقت ایسے ہی گزر. فوری اقدام کرے اگر آپ اب تک نماز نہیں پڑھ رہے تھے، فیصلہ کریں، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اگر صراط المستقیم بھی نہیں کہہ رہا، اس کو توفیق نہیں ملتی. آپ کے ملک کے وزیر سورہ اخلاص صحیح نہ پڑھ سکے، کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے ہو. اگر کوئی شخص نمازی ہو تو کیا سورہ اخلاص صحیح نہیں پڑھے گا؟ کتنی بری بات، شرم کی بات. مسلمان ملک ہے، ملک کے عہدے دار ہیں، قل ھو اللہ پڑھنی نہیں آتی. لیکن میں کہوں گی یہ تو میڈیا نے دکھا دیا، عام ہو گئی بات، تو لوگ ہنس بھی لیے، مذاق بھی اڑا لیا. کہ اگر ہم اپنے مسلمانوں کو ایک ایک کو کھڑا کر کے تشہد سنیں، تو کتنے لوگ صحیح تشہد پڑھتے ہیں؟ کم ہے لوگ، بہت کم لوگ ہیں جن کو صحیح تشہد پڑھنا آتا، بہت کم لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اگر نماز میں شک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہر آدمی اپنی مرضی سے دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، توڑ دیتا ہوں میں نماز، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، میں ایسے کر لیتا ہوں، ایسے کر لیتا ہوں، جیسے لوگ دوائیاں اپنی مرضی سے کھاتے، آج ایک سیرپ پی لیا، کل دوسری سیرپ پی لی، پرسوں تیسری ٹیبلٹ کھا لی، چوتھے دن کسی اور خاتون نے کچھ بتا دیا، یہاں تک کہ بیماری خراب ہو گئی، اب اسپیشلسٹ کے پاس جائے گی، ڈاکٹر کہے گا تم اس وقت آئے ہو جب تم نے اتنی ساری گڑبڑی کر. قیامت میں بھی ہم ایسے ہی پہنچیں کہ دین ایسا لے کر جائیں، پروردگار عالم ہمیں محفوظ کر، اپنے دین کے بارے میں توجہ کر کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں. اب اس توجہ کو کروانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک مدرسہ کھولا تھا، جس کو ہر سال ہم یہاں پر لوگوں کی دعوت دیتے ہیں، اور مجلس میں خاص طور پر اس لیے دعوت دے رہی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ میری بات کو نہ سن سکیں. بہت ساری خواتین ایسی جو ایک دن یہاں آتی. یہ دعوت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے دین کے بارے میں سوچے سمجھے اور تعلیم حاصل کریں. افسوس ہے کہ قرآن پڑھانے والے اہل تشیع نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے قرآن پڑھانے والے نہیں. اگر آپ کو گھر پہ کسی قرآن پڑھوانے کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو، تو آپ کو اہل سنت کے عالم دین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. رجحان ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. مدرسہ اس لیے کھولا جاتا ہے تاکہ بچوں کو قرآن پڑھانا سکھایا جائے، تجوید کے احکام بتائے جائیں. الحمدللہ انقلاب ایران کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں شعور پیدا ہوا کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی دین کا کوئی مسئلہ ہے، ورنہ لوگ غلط قرآن پڑھتے ہیں. جتنا شیعہ غلط قرآن پڑھتے ہیں، اہل سنت نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کے قرآن کو سکھایا جاتا ہے. قرآن سے یہ وابستگی دوری ہے کہ حتیٰ ظاہری قرآن پڑھنا نہ آئے، قرآن کو انسان سیکھے اور پھر ترجمہ بھی پڑھے، جانے بھی کہ اس کے اندر کیا ہے. رسول اللہ قیامت کے دن فریاد کرے، رب انا قومی اتخذ ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، پوچھتے ہی نہیں تھے کہ قرآن بھی کوئی اللہ کی کتاب. اب یہ قوم گمراہ ہے یا راہ راست پر؟ اگر ہم راہ راست پر ہیں تو قرآن سے وابستہ ہوں گے. جو لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، وہ راہ راست پر ہیں. اور جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن کیا کہتا ہے، وہ راہ راست پر نہیں. ہماری جرتیں دیکھیے کہ خواتین بے پردہ ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم تو قرآن کا احترام کرتے ہیں. قرآن کا احترام کیا ہے؟ قرآن کا احترام یہ ہے کہ ہم باپردہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ پردہ کرو، اپنی اوڑھیوں کو سینے پہ ڈال لو، نامحرم کے سامنے آؤ تو نظروں کو جھکا لو، بے حیائی کا اظہار نہ کرو. اگر عورت بے پردہ ہے، بے حیائی کا اظہار کر رہی ہے، بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے، قرآن کے حکم کو پامال کر رہی ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر نہیں چل رہی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن ہماری کتاب، قرآن ہماری کتاب ہے تو عمل بھی تو کرے. جب عمل میں دوری ہے تو قرآن سے دوری ہے، عمل میں دوری ہے تو اہل بیت سے دوری. یہاں پر ہمارا پروگرام رکھتے ہیں، بہت ساری خواتین آتی ہیں یہاں، ایسا نہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے سب نہیں آتے، ولادت شہادت کے پروگرامز ہوتے ہیں، جناب سیدہ کی ولادت ہے، مولا کائنات کی ولادت ہے، حضرت علیہ السلام کی شہادت کا، سیدہ کی شہادت کا، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور دوسرے آئمہ اطہار ہیں، اور دوسری مناسبت ہے عید غدیر ہے، جس سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے. سب سے بڑی عید عید غدیر، سب سے بڑی عید فطر سے قربان سے سب سے بڑی عید غدیر. لیکن جب ایسے موقع آتے ہیں تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے محفلوں میں نہیں ہوتے، بلکہ اس سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اگر کسی امام معصوم کی ولادت یا شہادت کا دن ہوتا ہے، ماننے والوں کو یہی نہیں پتا ہوتا آج کسی امام کی ولادت یا شہادت کا دن. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے اور کوئی اہل بیت کا ماننے والا سالگرہ منا رہا ہے، آج خوشی منا رہا ہے، پکنک پہ جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ امام معصوم کی آج شہادت کی تاریخ. یہ وابستگی اہل بیت سے وابستگی نہیں ہے بلکہ بہت دوری. ابھی ہم اہل بیت سے بہت دور، اگر واقعا قریب ہوتے ہمیں ہی ہوتا. رسول اللہ اس حدیث کو یہ غدیر کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کو تھام لینا. تھامنے کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ چپکے رہنا، جو وہ کہیں ویسے ہی کرنا، ان سے محبت کرنا، سچی محبت کرنا. زیاد بن ابی عبید اللہ ابن زیاد کا باپ، زیاد بن ابی اور ابو الاسود بصری، وہی شخص جن کا بھی پہلے آپ کو واقعہ سنا، ان کی ملاقات. زیاد بن ابی نے ابو الاسود سے پوچھا، بتاؤ تمہاری علی سے محبت کیسی؟ سوال، علی سے محبت کیسی؟ اس نے کہا ایسی ہے جیسی تمہاری معاویہ سے محبت. اتنا تو معاویہ سے قریب ہے ایسا ہم علی سے قریب. پھر ابو الاسود بصری کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ میں علی سے محبت آخرت کی خاطر کرتا ہوں، اور تو علی تم معاویہ سے محبت دی کی خاطر کرتے. علی سے جو محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے، اس میں آخرت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، آخرت کا پہلو اہم ہوتا ہے. اور جو معاویہ سے محبت کر رہا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے عہدوں کی وجہ سے، اس کی چاپلوسیوں کی وجہ سے. اور کتنے ایسے تھے جن کو محبت علی نے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے جامع شہادت خوشی سے نوش کیا. بہت سارے ایسے اصحاب امیر المومنین تھے جن میں ایک نام ساسہ بن سوہان کا بھی ہے. جب آپ لوگ کوفہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ عراق گئے ہیں اور کوفہ سے انہوں نے زیارت کیے، تو ایک زید بن سوہان کے نام سے مسجد بھی ہے، اور ایک ساسہ بن سوہان جو امیر المومنین کے صحابی ہیں، دونوں بھائی، ان کی آپ کو زیارت گاہ کوفہ میں نظر آئے گی. ساسہ بن سوہان سے معاویہ نے کہا جاؤ ممبر میں جا کر علی کو لعنت کرو. یہ ایک بڑی آزمائش ہوتی تھی مولا کائنات کے چاہنے والوں کہ ان کو چیلنج میں ڈال دیا جاتا تھا، یہ محفل ہے، لوگ ہیں، اب ان کے سامنے جا کر پتہ ہے کون ہے محب علی، اور نہیں کرے گا لعنت، اب اگر لعنت نہیں کرے گا تو اس کی جان جائے گی، جاؤ جا کر لعنت دے. آئے ممبر پر اور کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے یہاں بھیجا ہے جس کی برائیاں سامنے ہیں اور نیکیاں پیچھے ہیں. یعنی اس کی برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں. برائیاں پیچھے ہیں، برائیاں سامنے ہیں، نیکیاں پیچھے ہیں، اور اس نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ میں علی پر لعنت کروں، اللہ اس پر لعنت کرے. اب جب ممبر سے اتر کر واپس گئے تو معاویہ نے کہا کہ خدا کی قسم تم نے میرے اوپر لعنت بھیجی ہے، اب جاؤ جا کر صریحاً علی پر لعنت بھیجو۔ تازہ بن سوان پھر آئے، یعنی واضح الفاظ میں بھیجو، پھر آئے اور کہا مجھے معاویہ نے یہاں بھیجا ہے۔ پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ ایسے شخص نے بھیجا ہے جس کی برائیاں سامنے، اب اس دفعہ آ کر کہا کہ مجھے معاویہ نے یہاں بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں علی پر لعنت کروں۔ خدا لعنت کرے اس پر جو علی پر لعنت کرتا ہے۔ اتنی جرات ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ساسا کو کوفہ سے باہر نکلوا دیا گیا، شہید کروا دیا گیا۔ ان یہ جذبے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جذبے عنایت کرے کہ امام زمانہ کی محبت میں ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں۔ آج جو لوگ باہر جاتے ہیں، کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں ان کو جان کا خطرہ ہو، میں تقیہ کی بات نہیں کر رہی، ہر جگہ تقیہ نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر تقیہ کا حکم دیا گیا، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ بیچ میں باریکیاں ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہ تقیہ کر سکتے نہ تقیہ چھوڑ سکتے، اس لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے، رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے، پیشواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں لیڈرز کہا جاتا ہے، اسی لیے ولی فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے، برج تقلید کی ضرورت ہوتی ہے، علماء کے وکلاء کی ضرورت ہوتی ہے، مدارس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر یونیورسٹی کے آپ کا بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا۔ بایولوجی پڑھنی ہے تو یونیورسٹی میں بھیجنا ضروری ہے، انجینئرنگ پڑھوانی ہے تو یونیورسٹی میں بھیجنا ضروری ہے۔ دین کے اوپر عمل ہو جائے، با ایمان ہو جائے بغیر کسی چیز کے، ممکن ہے؟ ناممکن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ دین کے لیے مددگار ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر کسی کے لیے مدرسے کا وجود اس کی آنکھ کے لیے کانٹا بنا ہو، کیسا محب علی ہو سکتا ہے جس کو مدرسے سے نفرت، جس کو مدرسے کے نام سے خار چڑھتی ہو۔ مدرسہ کیوں ہو؟ ہمارے یہاں مدرسے ہوتے ہیں، ایک تصور شیعوں کے درمیان ڈال دیا گیا کہ مدرسہ جو ہے وہ سنیوں کا کام ہے۔ یہ دیکھیے کس کی سازش ہو سکتی ہے کہ جس نے ہماری یونیورسٹیز بند کروا دی، ہمارے ادارے بند کروا دیے، جنہوں نے ہماری تعلیمات کی جگہیں بند کروا دی، صرف اور صرف 10 دن یا 2.25 مہینے کی آئیں، اس کے بعد غائب ہو جائیں۔ مدرسہ وہ جگہ جہاں درس پڑھا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں مدارس میں ہی طب پڑھایا جاتا تھا، ابو علی سینا کیا تھے، ہر چیز کی تعلیم ابو علی سینا دیا کرتے، یا بعد میں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اور سب چیزیں علیحدہ علیحدہ۔ تو پروردگار عالم ہمیں ان جگہوں کی جہاں سے علم دیا جاتا ہے ان اداروں کو قدر کرنے کی توفیق دی۔ یقیناً وہ جگہ ہے جہاں پر اہل بیت کی نگاہ ہو، جہاں سے محبان اہل بیت کو تعلیمات دی جاتی۔ اہل بیت کی محبت میں جن لوگوں نے قدم بڑھائے، انہوں نے ہر چیز کی قربانی کو سینے سے لگا، کیونکہ ان کے لیے ایک مطلب واضح تھا کہ ہم حق پر ہیں۔ اچھا، یہ نقطہ اتنا اہم ہے، اگر ہم نے اپنے پلو سے باندھ لیا کہ ہم حق پر ہیں، یقین ہے پہلے ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، بچوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، اگر ہم شیعہ ہیں ہم حق پر ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے سوچ رہا ہے کہ شیعہ پہ یا سنی حق پر ہے، ایک مصیبت ہے اس کے لیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ شیعہ حق پر ہے، اور شیعہ وہ جو اہل بیت کے راستے پر ہے، جو گمراہی کے راستے پر نہیں ہے، وہ حق پر ہے، اسی راستے پہ جو اہل بیت نے پسند کیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حضرت علی اکبر نے راستے میں بیان کیا، جب امام نے کلمہ استرجاع پڑھا۔ امام کلمہ استرجاع کو پڑھ رہے ہیں، امام موت کو دیکھ رہے ہیں، اور موت کی خبر اپنے بچوں کو، جوانوں کو دے رہے ہیں کہ بہت جلد ہم اس دنیا کی جان لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کلمہ ہے جو موت کی نزدیکی کے وقت یا کسی کی موت کی خبر سن کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ استرجاع یعنی طلب رجوع، اللہ کی طرف رجوع کرنا، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ کتنا خوبصورت جملہ، بار بار اسے دہرانا چاہیے، ضروری نہیں ہے موت کی خبر سن کے ہی دہرائے، اس کے علاوہ بھی دہرا دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب علی اکبر نے احساس کیا کہ بابا موت کی خبر دے رہے ہیں اور رنجیدہ ہے، اس وقت جوان بیٹا بوڑھے باپ سے کیا کہہ رہا، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ ہمارے بچے جب کبھی ہمیں تھوڑا سا ڈھیلا دیکھتے ہیں تو اس طرح کے جملات بول دو، تاکہ اپنے بڑوں کو حوصلہ دینا، اپنے بڑوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ، علی اکبر کہہ رہے بابا صاحب حق پر نہیں، کیسا سوال؟ امام حسین کہتے ہیں بیٹا یقیناً ہم حق پر. علی اکبر اپنے جذبے کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی معیت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے جوش کا اعلان کر رہے ہیں. بابا میرا بھائی کیا ڈر، موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا رہے ہیں؟ موت تو حسینی لشکر کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، پتہ زدہ اس کی لشکر ایسے ہی آگے بڑھتا. لیکن علی اکبر کی ذات حسینی لشکر میں اور دوسرے کردار کتنی اہمیت رکھتے. علی اکبر اپنی جگہ ایک کائنات ہے، علی اکبر اپنی جگہ ایک قوت ہے، طاقت ہے. چھوٹا سا بچہ جو نہ زرہ پہن سکتا ہے، جو نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ کسی جنگجو کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کتنی طاقت دی تھی اس ننے سے مجاہد کو، جو کربلا کا سب سے بڑا مجاہد تھا، کہ علی اصغر کی معصومیت، علی اصغر کی پیاس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ یزید فوجی ہونے لگے. اور کائنات میں ہمیشہ جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے تو اس ننے معصوم کی شہادت کے وقت، اس کی شہادت کی ذکر کے وقت یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ علی اصغر کا کیا قصور ہے. ہمارا آج جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئے جناب علی اکبر کا، اس 18 سالہ جوان کا جس سے امام حسین کو بہت محبت تھی. یقیناً یہاں پر بہت سی مائیں ایسی ہوں گی جن کے 18 سالہ جوان کتنی محنت سے بچے پلتے پوستے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب اس دن میں جوان آ جاتے ہیں تو ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے اب وہ وقت جلد آئے جب اپنے بچے کو دولہا بناؤں، اس کا گھر آباد کروں. اصل جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو بڑوں کے لیے قوت بازو بن جاتا ہے. کربلا کی داستان میں کتنے نام ہیں، اونو محمد کا نام ہے جو جناب زینب کی قوت بازو سے مامو کے لیے ہم درد تھے. ایک نام علی اکبر کا ہے، وہ علی اکبر جو شبیہ پیغمبر، تحریف کہتی ہے اتنے حسین و جمیل تھے، اس قدر رسول اللہ کے مشابہ تھے کہ جب مدینہ کی گلی سے علی اکبر کا گزر ہوتا تھا تو اہل مدینہ چھتوں سے علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے، اور جب علی اکبر اور عباس ساتھ گزرتے تھے تو لوگ یہ جملہ کہا کرتے تھے دیکھو رسول اللہ اور علی کی جوڑی گزر رہی. اگر آج ہم اس جماعت کا پرسہ دینے آئے جو کربلا کا ایسا مجاہد ہے کہ جو سب سے دیر میں خیمے سے باہر آیا تھا، کیونکہ علی اکبر تمام بیویوں کی محبتوں کا محور تھا. فقیر زینب کو علی اکبر سے بہت محبت ہے، بہن سکینہ جو 4 سال کی ہے بھائی سے محبت کرتی ہے، جناب فاطمہ کبرا بھی ہے، بیویاں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر امام حسین کو جتنا پیار اپنے 18 سالہ جوان سے تھا کسی اور سے نہ تھا. بار بار علی اکبر کے چہروں کو دیکھتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے جب بھی رسول اللہ کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، نانا کی زیارت کے لیے دل تڑپتا ہے، میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں. عزادارو آج ہم اس شبیہ پیغمبر کا پرسہ دینے آئے ہیں جس کا ماں نے ایسے سجایا جیسے دولہا کو سجایا جاتا. تاریخ کہتی ہے 3 مراحل میں علی اکبر کی شہادت امام کے لیے بہت سا. پہلا مرحلہ وہ جب حسین نے جوان بیٹے کو جنگ آلات سے آراستہ سے راستہ کیا تھا، جب امام نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی سینے پر سرا پہنائی تھی، بیٹے کی گوش پر ابا رسول کو رکھا، امامے کو ایسے سر پر رکھا کہ کانوں پر تحت الحلق کو. تاریخ کہتی ہے وہ علی اکبر کو ایسے سجا رہے تھے جیسے دولہا کو سجایا جاتا ہے، اور یہی علی اکبر کا کفن بھی تھا. اگر داروں سے ہم تو رکھیے گا کہ یہ چودا کربلا ہے جنہیں نہ کچل دیا گیا نہ انہیں کفن پہنایا گیا، بس مولا گریا کرتے جا رہے. علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں، روایت کہتی ہے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، میرا دل کہتا ہے کبھی بھی زینب نے بھتیجے کو رکا. نہ کمائی، کبھی سکینہ نے روکا ہوگا، کبھی حسین نے سینے سے لگایا ہوگا، آخری رخصت ہے۔ جب امام نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کر دی تو آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور مولا نے جو دعائیا کلمات کہے، پروردگارا گواہ رہنا، اب اس کو مقتل میں دیکھ رہا جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں ہر لحاظ تیرے پیغمبر کا سبیتا، ہمارے الہ اکبر کا مقتل میں بھیجنا رہا بادشاہ، اکبر کا مرنے کے لیے بھیجنا آسان نہیں تھا۔ امام نے رخصت کر دیا، لیکن اکبر کے کانوں میں بابا کے پیروں کی صدا، بابا کے قدموں کی جا پہلی اکبر کے کانوں میں پڑ رہی، پلٹ کر کہتے ہیں بابا آپ کب تک میرے پیچھے پیچھے آئے، بابا میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، امام کہتے لیے اکبر جب تک ممکن آ سکے دیکھتے رہنا، چاہتا ہوں نانا کی زیارت کرتا رہا۔ عزاداروں بس علی اکبر روانہ ہو گئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب علی اکبر لڑنا چاہتے ہیں اور فوجی پیچھے ہٹ رہے، عمر سعد نے فوجیوں سے سوال کیا کیوں اس جوان پر حملہ نہیں کرتے، کیوں واپس پلٹ کر آ رہے ہو، تو جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، ارے وہ شمیع پیغمبر ہے، جب بھی ہم اس کے قریب جاتے ہیں رسول اللہ کا احمد ناچتے رہے۔ دیجیے کہ وہ جوان جو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے، 18 سالہ ہے، جو جنگ سے لڑ کر آیا ہے، زخموں سے چور ہو گیا اور اب بابا سے آ کر سوال آب کر رہا، کتنا بڑا امتحان ہے امام حسین کا۔ خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، تاریخ گواہ ہے کہ 61 ہجری میں میدان کربلا میں بہت گرمی تھی، جن لوگوں نے گرمی کے موسم میں کربلا کی زیارت کی ہے ان کے لیے تھوڑا سا فاصلہ طے کرنا مشکل ہوتا، اور اگر کوئی 3 دن کا بھوکا پیاسا جم کر کے آ رہا ہو تو اس کی پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ جب علی اکبر نے بابا سے آ کر پیاس کی شکایت کی تو امام حسین نے کہا، بیٹا یہ میدان کربلا، علی اکبر تمہاری پیاس، میرے نانا رسول اللہ پرشاد، علی اکبر تمہاری پیاس، تیری مادر جنابی فاطمہ زہرا پر مشکل، میرے بابا علی مرتضیٰ پر سخت و کٹن ہے، علی اکبر تمہاری پیاس میں میرے بھائی حسن تڑپ رہے، علی اکبر کیا کروں پانی نہیں ہے، بیٹا اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ دو، علی اکبر نے اپنی خوش زبان کو باپ کے دہن میں رکھا، لیکن فوراً بھیج کر کہا بابا آپ کا دہن تو میرے دہن سے زیادہ خوش، آپ کی پیاس میری پیاس سے زیادہ۔ عزاداروں پر امام نے کم گھوٹی دہن علی اکبر میں رکھی، کہا جاؤ شاہ پہ جن کرو، نانا سے کوثر سے سیراب کریں گے، بس اب جب علی اکبر گئے تو واپس نہ لوٹے، ایک صدا آئی، تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کے لیے دوسرا سخت مرحلہ علی اکبر کا سوال اب تھا، اور تیسرا سخت مرحلہ علی اکبر کی شہادت پر وہ وقت تھا جب علی اکبر نے بابا کو صدا دی تھی، یا بتا حضرکنی، یا بتا علیکم بنی السلام، بابا میری مدد کے لیے، بابا آپ پر میرا آخری سلام۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے اس وقت ایک صدا بلند کی، یا علی جس پر کو تباہ جملہ کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم حسین کس علی کو پکار رہے تھے، شاید اپنے بابا کو نجف سے بلا رہے ہو، بابا جوان بیٹے کے لاش پر جانا ہے، آئی آ کر مدد کیجیے، یا علی اکبر کو پکار رہے ہو، بیٹا آواز بشارت چلی گئی، آنکھیں اندھیری ہو گئی، علی اکبر صدا دو، تمہاری آواز کا تعاقب کر کے دو.